کیسے پیس پروسیس کو یا امن کے مسئلے کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس خطے میں امن ہو, سکون ہو اور ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھے. تو اس میں 12 ممالک تو ہیں جو اس میں فزیکلی حصہ لے رہے ہیں, 16 ممالک وہ ہیں جو اس پورے پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی امداد کر رہے ہیں, اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور 12 مزید ریجنل پاورز ہیں, علاقائی پاورز ہیں جو اس میں دلچسپی لے رہی ہیں اور اس پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو ابھی اسلام آباد میں اجلاس شروع ہوا ہے, اس کے جوائنٹ یعنی مشترکہ طور پر اس کو صدارت کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور افغانستان کے نائب وزیر خارجہ اکمل فیض کرزئی, یہ مشترکہ صدارت ہو رہی ہے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا جن پر عمل کر کے افغانستان اور اس کے نتیجے میں پورے خطے میں امن لایا جا سکے. اس میں بہت سارے دور رس جو ہیں وہ فیصلے بھی کیے جائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس علاقے کے امن میں مداخلت کر رہے ہیں اور ان کی مداخلت کو روکنا ضروری ہوا تو وہ بھی سامنے لایا جائے گا. اور جو جو چیزیں ڈیفیشنٹ ہیں جن کی وجہ سے اس علاقے میں امن نہیں ہو رہا ان پہ بھی غور کیا جائے گا, اور اس کے لیے جو فنڈز پرووائڈ کرنے ہوں گے تو وہ اس کے لیے بھی مشترکہ کوشش کی جائے گی.
جی, لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ پھر یہ بڑی ایک دلچسپ خبر ہے. ہم نے اپنے جو ہمارے رپورٹر ہیں اسلام آباد سے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے اور مختلف ذرائع کے ذریعے میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 12 ممالک جو اس میں شریک ہو رہے ہیں یہ کون کون ہیں. اس میں صرف اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ترکی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ شامل ہے, افغانستان ہے, پاکستان, باقی اس میں کون کون شامل ہے اس حوالے سے کوئی اطلاعات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہے اور اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کیا یہ جان بوجھ کے ایسے کیا جا رہا ہے, مزید تفصیلات نہیں دی جا رہی ہیں, یا آپ کے پاس کوئی ہے انفارمیشن اس حوالے سے اگر شیئر کرنا چاہیں کہ اس میں کون کون شریک ہو رہے ہیں؟
میں آپ کی طرح خود بڑا متعجب ہوں کہ اتنا اہم ایونٹ, ایک واقعہ جو ہے وہ روپزیر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر تقریباً بلیک آؤٹ کسی حالت ہے, اطلاع جس سے بھی پوچھیں تو کوئی اتھینٹک مصدقہ اطلاع ہمارے پاس نہیں مل رہی. لیکن اپنا ایک ججمنٹ, ایک ایویلویشن میں کر سکتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک آدھ منٹ مجھے مل جائے, یہ جو مڈل ایسٹ کی ٹرم ہم سنتے ہیں دراصل یہ تھی کہ یورپ کے بر اعظم سے جو ممالک باقی ہیں ان کا جتنا حصہ ہے اس کے مطابق کتنا فاصلہ ہے, اس کے مطابق ان کو نیئر ایسٹ, مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ کہا گیا. حقیقت جغرافیہ دانوں کے قریب مڈل ایسٹ کا علاقہ وہ ہے جس میں پاکستان اور افغانستان اور ترکی ہیں, یہ تھا مڈل ایسٹ. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں چونکہ ان کا مڈل ایسٹ کی کمانڈ تھی ادھر موجودہ مڈل ایسٹ میں, تو اس لیے وہ مڈل ایسٹ کہلایا اور یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ تھا یہ بالکل لوگوں نے نظر انداز کر دیا. اب جس جغرافیائی لوکیشن ہے اس کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے.
بالکل.
اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا لی تو پوری دنیا کا جو بچا کچا ملبہ تھا وہ اٹھا کے افغانستان میں پھینک دیا, اور وہاں گہری کھائیاں, گھاٹیاں, اونچے پہاڑ, ناقابل عبور خطے وہ وجود میں آ گئے. تو اسی طرح
اور اس سے کئی ممالک نے فائدہ بھی بہت اٹھایا اپنے اسٹریٹیجک گولز جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. آپ ہمیں زبیر صاحب نے جوائن کیا ہے, بابر ارخیل صاحب نے کابل سے, ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, کچھ گفتگو اس کانفرنس کے حوالے سے کرنا چاہیں گے. السلام علیکم زبیر صاحب. زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی.
زبیر صاحب یہ جو کانفرنس کا آغاز ہوا ہے آج اسلام آباد میں, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون کون سے ممالک جو ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ افغانستان جو ہے وہ اس کانفرنس سے کیا توقعات وابستہ کر رہا ہے.
جی, پہلے تو میں کہوں گا کہ کانفرنس میں جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہے, ریجنل کنٹریز ہے, ان کے جو آفیشل تھے وہ اس میں شرکت کر رہی ہے. دوسری جانب جو ابھی تک افغانستان میں جو فعال ممالک ہے امریکہ کے نمائندے ہوں گے اور دوسرے ممالک کے, اور یہ تقریباً پانچواں کانفرنس ہے جو ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے دو کانفرنس ترکی میں ہوئے, تیسرا جو تھا وہ تاجکستان میں اور چوتھا چائنا میں. تو افغانستان کے عوام کی تعلقات توقعات جو ہے وہ اس کانفرنس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی یہ کانفرنس بہت اہم ہے. اگر ہم دیکھیں اس میں خطے کے بہت ممالک شامل ہے اور امریکہ کے نمائندے بھی ہوں گے, تو اس سارا بات جو ہوگی وہ افغانستان میں امن و امان بحال کرنے کے لیے کون سے راستے اختیار کرنا چاہیے وہ ہوں گے. لیکن اب تک جب ہم نے دیکھا یہ استنبول پروسیس جو ہے یا استنبول فرینڈ جو اس کا نام دیا جا رہا ہے وہ تقریباً کچھ دنوں کے لیے محدود رہتا ہے. جب یہ کانفرنس ہوتا ہے تو ہم رپورٹ دیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اس پر, لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی اس پر کوئی بات نہیں کرتا سارا سال کہ ہم نے اس کانفرنس میں جو وعدے کیے تھے, جو تصامیم لیے تھے اس پر کیا کرنا چاہیے, اب تک ہم نے کیا آؤٹ کم کیا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اور اب یہ پانچواں جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد ہوا جا رہا ہے.
ٹھیک, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی کانفرنسز ہوئے ہیں تو اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا یا دکھائی نہیں دیتا افغانستان میں؟
بالکل واضح ہے. اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں جو افغانستان پاکستان اس جرگہ تھا وہ منعقد ہوا, بہت بڑا جرگہ تھا, افغان اور پاکستان کے عوام بہت خوش تھے اور کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا, اور لیکن ان کے بعد اس کے بعد جو کانفرنس ختم ہوا سب باتیں ختم ہوئی, کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ استنبول کانفرنس جو ہے 2011 میں شروع ہوا تھا, اب تک اگر افغانستان میں ہم دیکھیں اس کا نام اب افغانستان میں امن امان بحال کرنے کے لیے جدوجہد ہے, لیکن 2011 سے اب تک 2015 تک سال بہ سال افغانستان میں جنگ بڑھتی رہی, عوام کی جو بربادی ہے اور ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ بڑھتی گئی. افغانستان میں آئی ڈی پیز کی تعداد اگر ہم دیکھیں لاکھوں کے قریب بنتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سال بہ سال جو ہے وہ حالات خراب ہوتے رہے.
ٹھیک, اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے زبیر صاحب. اور بریگیڈیئر صاحب, جس طرح زبیر بابر خیل صاحب نے کہا کہ یہ پانچواں کانفرنس جو ہے وہ ہو رہا ہے, ہمیں یاد ہے گزشتہ سال اکتوبر میں اسی قسم کا کانفرنس جو ہے وہ بیجنگ میں منعقد کیا گیا تھا, کافی اہم اس میں ڈیسیجن اگر ہم دیکھیں تو وہ لیے گئے تھے, لیکن ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آیا. اور زبیر صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان جو فیصلے کیے گئے تھے اس کانفرنس میں اس میں کسی ایک پر بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوا. تو سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے میں ان کانفرنسز کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کانفرنسز میں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایٹ لیسٹ جو رکن ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟
بہت اچھا جنرل سوال ہے, اور میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا دوبارہ امپلیمنٹ کرنا کافی ایک لمبا پروسیس ہے, اور امن و استحکام جو افغانستان میں لانا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. جو آپ کو پتا ہے وہ بیسیکلی ٹرائبل ایریا ہے اور مختلف جگہ پہ ٹرائبل لارڈز ہیں وہ گورن کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں, کچھ جو ہیں وہ دیگر ممالک کے وہاں مفادات ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر جو افغان میں جو امن پروسیس ہے اس میں مداخلت پیدا کرتی ہیں. لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ گزشتہ چند ماہ میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے پرسنلی دو تین بار افغانستان میں جا چکے ہیں, اور لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہیں, اس سے پہلے آپ نے اتنا ریپڈ کانٹیکٹ نہیں دیکھا.
بالکل, اور یہاں میں معذرت کے ساتھ اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گی کہ وہ ٹی وی اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے جو مختلف رہنما ہیں ان کی مختلف ملاقاتوں کے حوالے سے جو ویژولس ہیں وہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب.
جی, تو اس طرح جو پہلے جو عمل تھا کہ صرف ظاہری طور پر ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی تھی, اس کی بجائے اب عملی اقدامات یہ ہو رہے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ براہ راست مل کے بہت سارے معاملات کو طے کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پازیٹو اسٹیپ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے فالو اپ کے طور پر اسی سال کے آخر میں پانچویں بین الوزارتی کانفرنس کی میزبانی بھی اسلام آباد میں ہوگی, اور کو چیئر ہونے کے ناطے پاکستان اکتوبر 2014 میں منعقد ہونے والی بیجنگ کانفرنس کے پروسیس کو بھی آگے بڑھانے سے متعلق اقدامات کرے گا. یہ جیسے سب چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک رستہ انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا, اور اتنے ممالک کی جب اس میں دلچسپی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ناکام ہو. البتہ اس کے لیے مکمل خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرنا ہوگا.
جی شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آخری سوال بابر خیل صاحب اس سیگمنٹ کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ اس کانفرنس میں اگر ہم دیکھیں تو ترکی اور پاکستان جو ہیں دونوں ممالک کافی آگے آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ترکی پر بھی داعش کو سپورٹ کرنے کا اور پاکستان جو ہیں اس پر افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کا الزام لگتا رہا ہے, تو ایسے میں افغانستان جو ہے وہ کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے ان دونوں ممالک پر؟
اب تک تو زیادہ جو طالبان افغانستان میں فعال رہ چکے ہیں, جتنی لڑائی تھی اور جتنی جنگیں لڑی اب تک افغانستان میں وہ صرف طالبان اس میں شامل.
جی آپ بالکل, آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی آواز بھی,
میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آ رہی ہے.
تو اب تک افغانستان میں جتنے مصیبتیں آئی وہ اس میں طالبان بھی شامل تھے اور حزب اسلامی, تو اور افغانستان میں زیادہ تاثر یہی ہے کہ جو طالبان ہے وہ افغانستان سے جا کر پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں وہ پناہ لیتے ہیں اور ادھر ان کو اسسٹنس اور سپورٹ ملتی ہے. تو زیادہ تر افغان لوگ جو ہے وہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ کہتے کہ وہ اس کے سپورٹ کرتے ہیں, تو اس پر زیادہ قابل باور نہیں ہے یا ٹرسٹ نہیں کرتے. آئی ایس کی یا اسلامک اسٹیٹ کی نئی بات ہے افغانستان میں, وہ اتنے افغانستان میں ایکٹیو نہیں ہے. ہم نے رپورٹ آئی ہے اب یہ چند دنوں میں ریسنٹلی کہ آئی ایس ایس افغانستان میں پہنچ گئی ہے, لیکن اب تک ان کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز دیکھنے کو نہیں ملی ہے. تو اس لیے اب تک جو ترکی ہے وہ افغانستان کے ساتھ بہت تاریخی کلچرل ریلیشن جو ہے وہ افغانستان کے ان کے ساتھ ہے. ادھر تعلیمی اور ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہے ان میں ترکی نے بہت زیادہ حصہ لیا ہے. تو
جی اوکے, میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے زبیر بابر ارخیل صاحب کی. اور سامین ہم نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے, ابھی کوسچن تو بہت تھے لیکن دونوں گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کا اور زبیر بابر خیل صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بظاہر ایک دفعہ پھر ہمیں گرمی نظر آ رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل میں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم پاک بھارت تعلقات پر بات کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا. بیان یہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ٹیررزم کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ٹیررسٹ کا استعمال کریں گے. اس پہ کافی سخت رد عمل جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہمیں سامنے آیا ہے. آج بھی پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب، انہوں نے کافی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور ساتھ کل سرتاج عزیز صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے کسی وزیر کی جانب سے ایسا بیان جو ہے وہ سننے کو آیا ہے. تو اصل میں انہوں نے یہ بیان کس سینس میں کہا تھا ان کا، اس پہ ہم آج بات کرنا چاہیں گے. بھارت سے اس وقت ویل نون تجزیہ نگار سشانت سرین جی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے سابق سفارتکار نظر عباس صاحب، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سشانت جی، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے گا کہ بھارت کے دفاعی وزیر کا جو بیان تھا، ان کا اس سے مطلب کیا تھا؟ کیا اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، میرے خیال یہ ایک پیالی میں طوفان کے برابر بات چل رہی ہے پاکستان میں. ایک تو تھوڑا سا مجھے اچمبا ہوتا ہے کہ سرتاج عزیز، جن کا ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک بیان آیا تھا گڈ اور بیڈ طالبان کے حوالے سے، وہ اتنا سیکھ پا ہو رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. دوسرا بیان تو پھر ایک پاشا صاحب کا بھی تھا جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، جنہوں نے ایک دہشت گرد بیت اللہ محسود کو پیٹریوٹک پاکستان کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. ابھی ایک اور آئی ایس آئی چیف ہیں اسد درانی صاحب، جنہوں نے پشاور اٹیک کو بولا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کولیٹرل ڈیمیج تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے کسی عمل سے کوئی ایسا ڈیمیج ہو جائے جو شاید مناسب نہیں ہو، تو وہ انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج بولا. مشرف صاحب کی بہت ساری سٹیٹمنٹ تھی اور ان کی تصویریں بھی چھپی تھی دہشت گردوں کے ساتھ، جیسے کہ الیاس کشمیری، ان کو وہ لوٹ کرتے تھے. تو میرے خیال اس بیان کے اوپر اتنا واویلا مچانا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات ضرور ہے کہ جب اس طرح کے سنجیدہ ایشوز کے اوپر بیان دیے جائیں کسی بھی لیڈر کے طرف سے، تو اس میں ایک پریسیشن ہونا چاہیے اور ایک کلیئر طریقے کا بیان دینا چاہیے. اور وہ شاید اس میں میرے خیال ان سے غلطی ہوئی، لیکن جس کی وضاحت اس کے بعد آ گئی ہے اور وہ بہت واضح وضاحت آئی ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس طرح کا جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو آپ کو صرف جو نارمل کنونشنل وے ہے اس سے آپ کو نہیں کاٹا جا سکتا، اس کے لیے انکنونشنل طریقوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وہی ٹیکٹکس جس طرح کے ٹیررسٹ یوز کرتے ہیں، اسی ٹائپ کے ٹیکٹکس کو بیٹر استعمال کر کے ان کو آپ کو نستنبوت کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال ان کا مطلب اس سے تھا. اب پاکستان میں میرے کو تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے، یا تو پاکستان، اور انہوں نے یہ جنرل بیان دیا تھا کہ کوئی بھی ملک اگر آپ کے اوپر اس طرح کا دہشت گردی تھوپے تو یا تو اب پاکستان مانتا ہے کہ وہ بھارت کے اوپر دہشت گردی تھوپ رہا ہے اور اس کے رد عمل میں شاید بھارت کی طرف سے کچھ امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پاکستان اتنا سیکھ پا کیوں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا.
جی لیکن ایک اس سے پہلے کہ نظر عباس صاحب کی جانب ہم جائیں، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ سشانت جی، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی جب وزیر ہے کسی ملک کا، جب وہ کوئی بیان دیتا ہے تو اس کو اس ملک کی پالیسی جو ہے وہ خیال تصور کیا جاتا ہے. تو پھر کیا اس کو ایک بھارت کی پالیسی جو ہے وہ ہم تصور کر سکتے ہیں؟
نہیں دیکھیے، پالیسی یہاں تک تو ان کی بات تو میرے خیال، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک پریسیشن ہونا چاہیے جب اس طرح کے بیان ہوں. اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ٹیلی ویژن کا ایک مجمع لگا ہوا تھا جس میں اس طرح کی بات ہوئی. نارملی جو پالیسی بیان ہوتا ہے وہ یا تو ان کے آفس سے ایشو ہوا کر کیا جاتا ہے، تب اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یا پارلیمنٹ میں اگر کوئی بیان، پالیسی بیان دیا جائے سرکار دوارا تو وہ پھر سرکار کی پالیسی مانی جا سکتی ہے. اس طرح کے جو مجمع ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز والے، جبکہ ایک سال کی جو اپلبدھی تھی سرکار کی وہ بتا رہے تھے، تو اس میں شاید یہ
اس کو پالیسی بیان نمبر ون نہیں مانا جا سکتا ان اے کنونشنل سینس. لیکن دوسری طرف ایک لحاظ سے یہ اس سرکار کی پالیسی بھی ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے گی اور وہ ٹیررسٹ کو جہاں پر بھی وہ ملیں ان کو وہ مار گرائے گی, یہ ان کی پالیسی ہے. تو یہ تو بہت باری انہوں نے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں.
ٹھیک, اوکے. نظر عباس صاحب, آپ کی جانب ہم آتے ہیں. سشانت سرین جی جو ہیں ان کو آپ نے سنا کافی ڈیٹیل میں, اور انہوں نے سرتاج عزیز صاحب نے ہمیں بھی یاد ہے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا تھا اور بیڈ اور گڈ طالبان کی بات کی تھی, اور یہ اس طرح کی سرتاج عزیز صاحب کا صرف انٹرویو نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں چاہے وہ پاکستان کی سویلین قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو, ان کی جانب سے بھی ایسے بیانات جو ہیں ایون افغان طالبان کے فیور میں وہ آتے رہے ہیں. تو ایسے میں جب ایک بھارتی وزیر ایسا بیان دیتا ہے تو اتنا سخت رد عمل بھارت کی طرف سے کیوں, پاکستان کی جانب سے کیوں سامنے آ رہا ہے؟
جی یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی طرف سے اتنا سخت رد عمل آیا ہے. آپ پہلے تو بیان دیکھیں, کبھی کوئی ایسی جمہوری حکومت نے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بہت کچھ ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے جو بالکل ایک بہانے کے طور پہ ہے. کیونکہ مجھے تو حیرانی تب ہوگی جب کبھی ہندوستان کے کسی منسٹر کی طرف سے یا کسی حیثیت والے انسان سے یہ بات آئے کہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمیں بھی شکایات ہیں اور ان کو بھی ہیں, لیکن ہم پڑوسی ہیں, مل جل کے اپنی جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے کرنا. یہ کبھی نہیں ہوا. یہ تو میرا خیال ہے یہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ اخباروں میں ان کے یہ ڈیفنس منسٹر کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ کہا جا رہا ہے, میں تو کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے. بڑی ذمہ داری سے انہوں نے کہا ہے, سوچ سمجھ کے کہا ہے, اور پاکستان کے خلاف ان کی جو پہلے کی کا رویہ ہے ان کا اور سیکیورٹی کے چیف کا وہ بھی سب کو معلوم ہے. موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے اس کا بھی رویہ پاکستان کے متعلق سب کو معلوم ہے. تو یہ ان کا بیان سوچا سمجھا ہے, اور یہ پاکستان کو ایک قسم کا ڈراوا اور دھمکی دی گئی ہے. جبکہ آپ نے جیسے ذکر کیا سرتاج عزیز صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے, آپ کا بھی ہے, ہم دونوں کو مل کے دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ ہمیں یہ دھمکی دیں کہ ہمیں جو آپ کی طرف سے ہمیں شکایت ہے دہشت گردی کی اس کے جواب میں ہم دہشت گردی کریں گے. تو یہ تو میں حیران ہوں, اتنی لمبی تقریریں یہ کی جا رہی ہیں ان کے اس بیان کو ایک دوسرا رنگ دینے کی, بالکل بھی غلط نہیں ہے. پاکستان نے بالکل سخت رد عمل نہیں ظاہر کیا, پاکستان نے تو بڑا نرم اور بڑا سمجھ کے اس کا رد عمل دیا ہے. اور یہ
لیکن یہاں پہ نظر عباس صاحب جی معذرت کے ساتھ یہ اس میں یہاں پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر بھارتی وزیر کی جانب سے یہ بیان آیا ہے تو اس میں نہیں کوئی اچنبھے والی بات تو اس میں ہے نہیں, کیونکہ یہ بات تو شروع ہی سے کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈین کشمیر میں مداخلت کرتا ہے, وہاں سو کالڈ جہاد کے لیے لوگوں کو وہاں بیچتا ہے, اور پھر یہی الزام جو ہے وہ بھارت پہ بھی لگتا رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں جو بدامنی ہے اس میں وہ انوالو ہے. تو اس میں تو کوئی نئی بات تھی ہی نہیں. اس پہ کیا جو ایک الفاظ کی ایک طرح سے بیان بازی دونوں ممالک کے درمیان ہمیں نظر آ رہی ہے, آج بھی پاکستان کے وزیر دفاع نے بیان دیا, تو اس کی ضرورت ہے؟
نہیں بالکل, بات میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہل تو ہندوستان کی طرف سے ہوئی, جیسے آپ نے کہا وہ بلوچستان کا اور کشمیر کا دو الگ دونوں باتیں ہیں. کشمیر متنازع ہے, بلوچستان متنازع نہیں ہے, اور اگر بلوچستان میں جو ہندوستان دخل اندازی کر رہا ہے وہ اس کی نوعیت بہت سیریس ہے, جو جہاں جیسے بھی ہے کشمیر میں ان کو کشمیر میں تو بہانا چاہیے ہندوستان جی, کو
لیکن نظر عباس صاحب ٹھیک ہے نظر عباس صاحب, لیکن یہاں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ بلوچ جو لوگ ہیں وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, تو ان کی جو گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ بھارت یا کوئی بھی جو ملک ہیں وہ ان کو اپنی اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہی نہ کر سکے. اور ساتھ پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو جب آپ بھارت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کی جو شکایات ہے اس کا آپ احترام نہیں کرتے یا اس کو سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے.
تو ذرا دیکھیے نا, ہندوستان تو پاکستان سے چار گنا بڑا ہے, پر ہندوستان کے اندر کتنے لوگ جو ہیں, بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں جن کو ان کو شکایات ہیں. کشمیر کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے ہندوستان کے ہیں جہاں پہ ہندوستان کی حکومت سے لوگ خوش نہیں ہیں. اگر بلوچستان میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو خوش نہیں ہیں تو وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کیونکہ وہ ہندوستان میں دخل اندازی کر رہے ہیں, بلوچستان میں ہندوستان دخل اندازی کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی وہاں کرنا چاہیے. اپنے اپنے مسائل ہیں ان کو حل کریں. جو متنازع علاقہ ہے اس کی نوعیت وہ جو اقوام متحدہ کے سامنے ہے وہاں پہ معلوم ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نئی بات نہیں, میں تو بالکل یہی کہہ رہا ہوں, شروع سے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے وزیر جو ڈیفنس منسٹر ان کا بیان اور ان کے سیکورٹی کے منسٹر کے جو پہلے کے بیانات ہیں وہ اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سب کچھ کہتے رہے ہیں اور آپ چپ رہے ہیں. جب اس کا ایک قسم کی دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کو تو پاکستان نے جواب تو ضرور دینا ہے, اپنے اظہار تو ضرور کرنا ہے, لیکن اچنبے کی بات نہیں ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے ہندوستان کی وہ ہر لحاظ سے کوشش ان کی یہی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ تنازعات ہیں ان کی بات ہی نہ ہو, اور وہ سارے کا سارا جتنا اعتراضات ہیں جو شکایات ہیں صحیح ہیں غلط ہیں وہ پاکستان کے خلاف لگاتے جائیں.
جی سشانت سرین جی, آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نظر عباس صاحب کو آپ نے سنا, اور ساتھ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے, مختلف تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈائیلاگ کو کی بحالی کے لیے پاکستان میں جو کوششیں نظر آتی ہیں وہ بظاہر مودی کی جو گورنمنٹ جب سے آئی ہیں وہاں اس کے بعد بھارت میں نظر نہیں آتی, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے میں دو تین چیزوں کا پہلے جواب دینا چاہوں گا. یہ سفارتکار ہیں تو یہ اپنے لفظوں کا ہیر پھیر پہ چلے گئے, لیکن افغانستان میں کون سا ایریا اتنا متنازع ہے کہ آپ افغانستان میں جو دہشت گرد تھے ان کو آپ نے 14 سال پناہ دی اور وہاں پر سینچریز بنا کے رکھی, ان کو آپ نے ہتھیار سے لیس کیا, ان کو ٹریننگ دی, تمام چیزیں, اور یہ بڑا ویل ڈاکیومینٹیڈ ہے. اب اس میں بھی آپ اگر نہ بولیں تو پھر تو یہ بالکل بحث ہی بے بنیاد ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا. دوسری چیز جہاں تک متنازع ہونے کی بات ہے, بلوچستان والے لوگ اگر بلوچستان کو متنازع ایشو مانتے ہیں تو اس میں نہ تو پاکستان نہ بھارت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے. تیسری چیز یہ کہ بھارت کے اوپر یہ چارجز تو بہت لگاتے ہیں. اب جیسے اسماعیلیوں کا قتل عام ہوا پاکستان کے اندر, وہ پہلی چیز یہ کی گئی کہ بھارت کی رو انوالوڈ ہے. پھر اس کے بعد ہفتے بھر کے بعد آپ نے 4 لڑکے پکڑے جو آپ کے ہی مڈل کلاس پریواروں سے ہیں, اور یا تو ان میں بھی بھارت نے انفلٹریٹ کر لیا, پھر تو میرے خیال پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے. لیکن جو آپ کے اندر کی پرابلم ہے اس کو بھی اگر آپ بھارت کے متھے مارے تو میرے خیال وہ بات اس سے بنے گی نہیں, آپ کی پرابلم بھی سالو نہیں ہوگی. اور جس طرح کی آپ نے دہشت گردی کی فضا بھارت میں پچھلے 15-20-25-30 سال سے, میرے خیال پنجاب سے شروع ہوا, کیا جو بھارت کا پنجاب تھا وہ بھی کیا متنازع ایریا تھا کہ جب آپ خالصتانیوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو سینچری دے رہے تھے اور یہاں پر لوگوں کو مروا رہے تھے بھارت کے اندر, کیا وہ متنازع ایریا تھا جب آپ یہ سب کچھ کام کر رہے تھے؟ یا جو نارتھ ایسٹ والا ایریا تھا بھارت کا, جو 60s میں 70s میں آپ نے وہاں پر دہشت گردی پھیلائی اور علیحدگی کی موومنٹس کو آپ نے سپورٹ کیا, تو کیا وہ بھی متنازع ایریا تھا؟
قطعی نہیں تھا, لیکن اپنی جو آپ نے کرتوتیں کی ہیں ان کو آپ مد نظر نہیں کرتے اور دوسروں کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات اس طرح سے چلے گی نہیں, اور پاکستان نے نہ تو بھارت کو کوئی ایسا فیور کیا ہے جس سے بھارت بہت چکمگا جائے اور یہ بولے کہ ہاں بھائی اب پاکستان کا رویہ بھارت کی طرف بدل گیا ہے. انفیکٹ ٹو دا کانٹری, ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے خلاف جو پاکستان کے اندر مہم ہے, چاہے وہ پروپوگینڈا کی ہو, چاہے دوسری طریقے کی ہو, دہشت گردی کی ہو, وہ مزید زور پکڑ رہی ہے. اور جہاں تک یہ بات جو آپ کا سوال ہے کہ مودی نے رسپونڈ کیوں نہیں کیا, میرے خیال لفاظی کے علاوہ نواز شریف صاحب نے اور کیا کیا ہے, وہ لفظوں میں انہوں نے بہت اچھے اچھے بیان دیے ہیں, لیکن جو کانکریٹ میجرز ہیں اس میں انہوں نے کون سے کوئی ایک دو تین کانکریٹ میجرز کیے ہیں جس کے تحت بھارت یہ مانے کہ ہاں پاکستان سچی میں سنجیدہ ہے بھارت کے ساتھ رشتے امپروو کرنے میں, اور جس طرح کی دہشت گردی بھارت کے خلاف انہوں نے تھوپی تھی پچھلے 30 سال سے اس کو اب وہ ریورس کریں گے. وہی جو دہشت گرد گروہ ہیں چاہے وہ لشکر طیبہ کے ہوں چاہے وہ جیش محمد کے ہوں, وہ تو آپ کی فوج کے ساتھ مل کر کے ان سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو آپ تقویت دیتے ہیں, اور پھر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. جو آپ کی یہاں پر دہشت گردی ہے جیسے اسد دورانی نے کہا وہ آپ کا کولیٹرل ڈیمیج ہے, آپ نے ان کو پالا تھا افغانستان کے خلاف اور بھارت کے خلاف, تو کچھ تھوڑا موٹا وہ آپ کے یہاں پر کرتے ہیں.
اس سیگمنٹ کو ہم سمیٹنا چاہیں گے. بے حد شکریہ سشانت جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نظر عباس صاحب, سشانت صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو کہہ تو رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے وہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے وہ بھارت کے ساتھ اس کی بحالی چاہتے ہیں, لیکن عملی طور پر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے. اور یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے مختلف تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہ پاکستان واقعی اگر سنسیئر ہیں تو جو لسٹ ٹیررسٹ کی ان کو دی گئی ہے, جو لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, جو گروپ ہیں ٹیررسٹ, ان کے خلاف پاکستان جو ہے اس نے ابھی تک کاروائی نہیں کی ہے. لکھوی صاحب کی لیٹسٹ اگزامپل ہے, ان کو ضمانت پہ پاکستان کے اندر رہا کیا گیا. تو ایسے حالات میں ظاہر ہے مذاکرات کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سازگار ماحول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو عملی طور پر پاکستان نے کیا کیا ہے؟ اوکے, ان کی لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے. دونوں مہمانوں کے ہم بے حد شکر گزار ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین, اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. بریک سے واپس آ کر ہم داعش اور جو یمن کی صورتحال ہے, ساتھ ملیشیا میں جو کچھ 139 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے دو اور اینالسٹ, دبئی سے پیر محمد آغا صاحب اور یہاں یو ایس ہی سے عرفان ملک صاحب. بتایا جا رہا ہے عارف انصار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عارف انصار صاحب. عارف انصار صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں جو داعش ہے اس نے دو بڑے شہروں پر قبضہ کیا ہے, رمادی اور پلمائرا پر, شام کا جو ایک شہر ہے. لیکن امریکی جو وزیر دفاع ہے ایشٹن کارٹن, انہوں نے داعش کی اس پیش قدمی جو ہے, حالیہ پیش قدمی, اس کا ذمہ دار عراقی فورسز کو ٹھہرایا ہے. اس کے علاوہ صدر اوباما کی جو مشیر ہے برائے قومتی سلامتی سوزن رائس رائس، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا بیان اس ویکینڈ پہ دیا ہے. عراق نے ان الزامات کو رد کیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کہاں تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ عراقی فورسز جو ہیں وہ کہاں تک ذمہ دار ہے؟ عراق کی حکومت کہاں تک ذمہ دار ہے؟ عراق کی جو موجودہ حالات ہے اس کی
کسی حد تک تو ہے اور کسی حد تک یہ ایک پرابلم چل رہا ہے کنسسٹنٹلی. جو ہم نے ماضی میں بھی اس سے ریلیٹڈ باتیں سنی ہیں کہ از اٹ اے پرابلم آف کیپیسٹی یا از اٹ اے پرابلم آف ٹریننگ یا ول پاور کی پرابلم ہے. آبویسلی ول کی اگر پرابلم ہے تو وہ سب سے زیادہ سیریس ہے. اور آج بھی کچھ بیانات ایسے آئے ہیں کہ جو اپوائنٹ کر رہے ہیں کہ ول کی طرف، کہ کچھ جگہ ایسی تھی جو بالکل وہاں مطلب ڈیزرٹ کیا گیا ہے، اور یہ ماضی میں بھی پرابلم رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہ کیپیسٹی عراقی فورسز کی تو بڑھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے، ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے انہیں، اکوپمنٹ کی بھی ہے ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اسلحہ آئی ایس کے ہاتھوں لگ جاتا ہے تو اور بھی خطرناک بات ہو جاتی ہے. تو اب یہ کہ اس کو ہم ایک یا تو شارٹ ٹرم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے کیا ہو رہا ہے، اور ایک بڑی پکچر کیا ایمرج ہو رہی ہے. بڑی پکچر جو ایمرج ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ پیش قدمی ہوتی ہے اور پھر ریٹریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن جو ہے یہ اب ایک نئی فیز کی طرف چلا گیا. جو میرا ادارہ پولیٹیک اس کو جو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج تھری میں یہ جو آئیسس اور ایکسٹریمسٹ کا انفلوئنس ہے وہ پھیل رہا ہے. جو القاعدہ سے شروع ہوئی بات 9/11 کے بعد القاعدہ نے ایسوسیٹس بنے، پھر اس میں سے اب آئیسس نکلا، اور اب آئیسس جو ہے ان جگہوں پہ اور ان ملکوں کو بھی ضرب میں لاتا جا رہا ہے جو پریویسلی سیف تھے، جس طرح کہ جی سی سی، سعودی عربیہ، اور ان جو اردن کے بارے میں بھی مزید اب اطلاعات آ رہی ہیں، لیبیا کے بارے میں آئی کہ آئیسس کا وہاں انفلوئنس بڑھا ہے، اور اسی طرح سے ایجپٹ میں سینائی پینسلا میں پرابلم بڑھ رہے ہیں. تو یہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک کرٹیسزم آ رہا ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، اور یہ بات بھی ہوئی کہ جو پچھلے ہفتوں میں آپریشن ہوا سیریا میں جس میں آئی ایس ایس کے کچھ سینئر لیڈر مارے گئے تو وہ کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے یہ نیگیٹو خبریں آنی شروع ہو گئیں.
ٹھیک، ہمیں جوائن کیا ہے عرفان ملک صاحب نے بھی. عرفان ملک صاحب، ابھی صدر اوباما جو ہیں انہوں نے بھی اس ویکینڈ پہ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد ہے وہ داعش کے خلاف جنگ نہیں ہار رہا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے بقول ان کے کہ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ جنگ جیت بھی نہیں رہا. اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ داعش کے خلاف جو اوباما انتظامیہ کا لائحہ عمل ہے اس پہ کافی نکتہ چینی بھی ریپبلکنز کی جانب سے ہوتی رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ جو پیش قدمی ہیں آئی ایس ایل کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ صدر اوباما اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟
تبدیلی تو جو مین تبدیلی آنی ہے نا جی، وہ ہے کہ جی کیا اوباما ادھر گراؤنڈ ٹروپس عراق بھیجیں گے. تو پولیٹیکلی وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے، نہ ان کے لیے مسئلہ بلکہ جو فیوچر ڈیموکریٹک پریزیڈینشیل ہوپ فلس ہیں، کینڈیڈیٹس جو ہیں ہلری کلنٹن ہے یا کوئی اور ہے، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. کیونکہ اوباما جو الیکشن جیتے تھے وہ ایک اس بات پہ کہ عراق کی وار وہ ختم کریں گے، اور اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ جی جو ٹروپس انہوں نے نکالے تھے اور جس حال میں انہوں نے عراقی فوج کو چھوڑ کے آئے وہ اتنے قابل نہیں تھے کہ وہ یہ آئیسس یا ایسی اور اگر کوئی آرگنائزیشنز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. تو میرے خیال میں پولیٹیکلی ان کے لیے ایک نائٹ میئر ہے، حالانکہ جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون ہے وہ کافی پش کر رہی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کو کہ اور ریپبلکنز بھی کہ جی وہاں پہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجے جائیں، پر اس کے ہونے کے چانسز بڑے کم ہیں، اور میرا نہیں خیال وہ کریں گے. جو ہوگا وہ یہ کہ زیادہ انٹیلیجنس پرووائڈ کی جائے گی، زیادہ جو ہے ایڈوائزری رول دیا جائے گا، آرمز اینڈ ایمنیشن دیے جائیں گے، اس ٹائپ کی چیز میں میرے خیال میں زیادہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے وہ زیادہ کام کرے گی، پر گراؤنڈ ٹروپس کا بڑا کم چانس ہے.
اوکے، عارف انصار صاحب، امریکی سربراہی والے اتحاد کی مہینوں سے جاری فضائی بمباری کے باوجود हम देख रहे हैं कि दाइश जो है वो अभी तक बहुत से इलाकों पर काबिज है। क्या वजूहात आप देखते हैं, क्या वाकई जिस तरह एशन कार्टर ने कहा है अमरीकी वजीर दिफा ने कि इराकी फोर्सेज में विल नहीं है, या फिर अमरीका की जो स्ट्रेटजी है उसके इतिहादियों की जो स्ट्रेटजी है वो उसमें कोई खामियां हैं?
जी, इसमें देखना पड़ेगा कि माजी में क्या टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज अपनाई गई 911 से लेके और अब वो किस पॉइंट पे हैं और इससे आगे क्या क्या चेंज आ सकती है या क्या लेसन लर्न है। तो हम देखते हैं कि मिलिट्री फोर्स तो काफी अप्लाई हुई इराक में भी, अफगानिस्तान में भी माजी में, उसके बाद एक एवोल्यूशन हुआ और नई स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसमें जो कि अभी भी चल रही है, और उसमें ये कि अमेरिका और इराक से विड्रॉल हुआ और अमेरिका ने कहा कि हम अपने एलाइज को एम्पावर करेंगे, उनकी कैपेसिटी करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, एडवाइजरी करेंगे, और एयर पावर्स और स्पेशल फोर्सेस के यूज से काउंटर किया जाएगा इन द नेक्स्ट फेज, जो कि अभी चल रही है। लेकिन देखने में ये ही आ रहा है कि जो उसके बावजूद स्पेशल फोर्सेज की एप्लीकेशन और ड्रोन्स और जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी कहा जाता है और एलाइज को ट्रेन करके जो एक हिकमत अमली बनाई गई वो काफी मौसर नहीं साबित हो रही। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि जीसीसी का भी सबमिट हुआ एक दो हफ्ते पहले, जिसमें जीसीसी कंट्रीज की तरफ से बड़ी डिमांड थी कि अमेरिका कमिटमेंट दे सिक्योरिटी की, कि अगर उनको खतरा पड़ता है तो अमेरिका नेटो की तरह से कोई सिक्योरिटी उनको अम्ब्रेला देगा, वो नहीं मिला उन्हें। तो क्वेश्चन अब यही बन रहा है कि आखिर ठीक है, हवाई पावर तो एक इस्तेमाल हो जाती है ये सिमेट्रिक वॉरफेयर में, टारगेटेड लीडर्स के खिलाफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दुश्मन फैला हुआ है, कोई कन्वेंशनल आर्मी भी नहीं है कि एक जगह पे बैठी हुई है आगे पीछे, वो जिस हमने देखा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी क्रॉस बॉर्डर है, दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं, तो उसमें फिर एयर पावर की एक लिमिटेशन आ जाती है, सिविलियन कैजुअलिटीज का भी खतरा रहता है। फिर बात आ जाती है कि ग्राउंड ट्रूप किसके इस्तेमाल होंगे, और अमरीका और मगरब की जो माजी का लेसन रहा है वो अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर एलाइज इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे और विल का मसला पैदा हो रहा है तो आखिर में ग्राउंड पे जाके कौन लड़ेगा। यहाँ भी अब वो जिस तरह भी इरफान साहब ने भी कहा कि इतनी उसकी पॉलिटिकल वो सिंपति नहीं है कि वापस भेजे जाए ग्राउंड ट्रूप्स, लेकिन अमरीका का जो आगे दो साल में या आने वाला इलेक्शन जो है उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो अब उभरती हुई स्ट्रेटजी अमरीका में बन रही है कि ठीक है अब जो ये स्ट्रेटजी अपनाई गई थी अगर वो कामयाब नहीं हो रही तो इसके बाद क्या फिर रह जाता है ऑप्शन, और वो भी ये कि जब पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी नाकाम हो रहे हैं या उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का रास्ता है ही नहीं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा इतना एक्सट्रीम है कि वो किस बात पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए या पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो, तो उसमें फिर वो वापस बात उधर ही चली जाती है ग्राउंड ट्रूप्स की तरफ, और वो किसके ग्राउंड ट्रूप्स होंगे वो फिर एक और मसला है।
जी आरिफ अंसार साहब, आप कुछ देर के लिए हमारे साथ हैं, आखिरी सवाल मैं यमन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है और तवक्कुआत रखी जा रही थी कि इस हफ्ते यूएन की सरबराही में एक मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होंगे यमन के तनाज़े के हल के हवाले से, लेकिन आज यमन के जो ऑफिशल्स हैं वहाँ के अहदेदार उन्होंने कहा है कि वो शायद ना हो, जबकि अक़्वामे मुत्तहिदा ने ना इसकी तर्दीद की है ना तायीद की है। आप इसकी क्या वजूहात देखते हैं?
इसकी दो तीन हैं वजूहात जो अभी उभर भी रही, क्योंकि डायनामिक सिचुएशन है और पोजीशंस जो प्लेयर्स की हैं वो भी इवॉल्व हुई हैं कुछ। माजी में तो ऐसा लगता था कि मतलब सऊदी अरब की पोजीशन जो है वो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ हादी साहब, वो रिस्टोर करना चाहते हैं उसको, और उसके मद्दे मुकाबले जो ईरान की पोजीशन रही है वो एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ पावर शेयरिंग टाइप फार्मूला कर रहे हैं, और उसके बाद भी बात आ जाती है कि क्या यूएन को जो यूएन की एफर्ट्स हैं उस और उससे जो सोल्यूशन निकाला जाएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो रियाद में पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई उसको हुतियों के फाइटर्स ने बायकॉट किया था। यूएन का जो की जो तहत बातचीत आगे बढ़ रही थी उसमें कुछ प्रॉमिस था, लेकिन उसमें भी फिर जो सऊदी अरब की तरफ से कुछ कंडीशंस रखी गई वो लगता है कि नाकाबिले कबूल थी हुतीस की तरफ से। तो ये मतलब एक उभरती हुई सिचुएशन है, जो प्रॉमिस है प्रॉमिसिंग थी यूएन जो की ऑस्पिसेस में जो नेगोशिएशन या टॉक्स का या जो फार्मूला आगे बढ़ने की थी उम्मीद वो पॉजिटिव थी, लेकिन ये कि ग्राउंड पे फाइटिंग कंटिन्यू कर रही है, अटैक्स हो रहे हैं, और फिर जो अब रिसेंटली सऊदी अरब में खुदकुशी हमला हुआ तो उसकी वजह से सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان ملک. عارف انصار صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین یہ تھے پولی ٹیک ڈاٹ کام کے سینئر تجزیہ نگار عارف انصار صاحب, تھینک یو. اور عرفان ملک صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, یمن کا تنازع جو ہے اس میں بہت ہی جانی نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے اقوام متحدہ کے مطابق, اور کہا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے جو پہلے ہی وہاں غربت کی وجہ سے کافی وہاں پرابلمس تھے, اب مزید کہا جا رہا ہے کہ سٹون ایج میں جا چکا ہے وہاں کے عوام. آپ کیا دیکھتے ہیں, ترجیحی بنیادوں پر کیا ہونا چاہیے, اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟
دو میجر پاورز ہیں ایران اور سعودی عرب, ان کو ٹیبل پہ لانا ہے. یونائیٹڈ نیشن کوشش تو کر رہا ہے پر ان کی کوششیں کوئی اتنی کامیاب نہیں ہو رہی. تو جب تک وہ دو پارٹیز ٹیبل پہ نہیں آئیں گی تو ان کے جو آپ کے دیجیے جو فرنٹ اینڈ سپورٹرز ہیں وہ ہوتیز ہیں یا یمن کی حکومت ہے جو ایگزائل میں ہے, وہ تب تک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے. تو جو پریشر آئی تھنک امریکہ یا رشیا یا جو اور فرانس انگلینڈ جو ممالک ہیں اسٹرانگ اس ایریا میں, ان کو پریشر ایران اور سعودی عرب پہ ڈالنا ہے کہ جی وہ اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے جو ان کے جو جن فوجوں کو اور ایتھنک گروپس کو وہ سپورٹ کریں یمن میں, وہ سپورٹ کم کریں تاکہ یہ جو لوگوں کی جو آپ نے کہا جیسے جانی اور مالی اور وہ سارا نقصان ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے, پر ابھی اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی.
ٹھیک ہے. اور گزشتہ دنوں عرفان ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب میں جو حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو یمن میں سعودی سربراہی میں قیادت میں جو کاروائی ہو رہی ہے حوثیوں کے خلاف تو اس کا زیادہ فائدہ داعش کو پہنچ رہا ہے. تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں, کوئی توقعات آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی کی جو پالیسی ہے یمن کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی کے آثار آپ دیکھتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ اس میں تبدیلی کے اثر آئے. سعودی کا جو داعش کے ساتھ تعلقات ہیں وہ شاید یہ جو حملہ آپ نے جس کا ذکر کیا اس کی وجہ سے شاید ان کے تعلقات یا ان کی سپورٹ یا ان کے جو بھی ہے ریلیشن شپ اس میں شاید کمی آئے. پر جہاں تک یمن کا یہ ہے کہ سعودی اس کو سمجھتا ہے کہ بھی یہ بالکل میرا ہمسایہ ملک ہے, اور اگر ادھر ایران کا انفلوئنس یا شیعہ انفلوئنس یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی جو ان کی فیور میں نہیں ہے, جو ان کی سپورٹ میں نہیں ہے, تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. مطلب یمن میں پہلے شیعہ حکومت رہی ہے جو سعودی سپورٹ کرتے رہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ادھر حکومت ایک ایسی ہو جو ان کی سپورٹ کرے, اور وہ ان کو بے شک وہ کسی بھی اپنے گروپ کے ہوں وہ ان کو ایکسیپٹ کر سکیں. ابھی جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ادھر بننا چاہ رہی ہے ہوتیز کی وہ سعودیز کو سپورٹ نہیں کرتے, اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. ایک اس طرح کا آپ تنازع سمجھ لیجئے جو آج سے کئی سال پہلے کیوبا اور یونائیٹڈ سٹیٹس کے درمیان تھا, کہ یہ یونائیٹڈ سٹیٹ نہیں چاہتا تھا کہ بھی کیوبا میں ایک ایسی حکومت بنے جس کا یونائیٹڈ سٹیٹس کو سپورٹ نہ ہوتے.
اوکے, عرفان ملک صاحب پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج ملیشیا میں 139 اجتماعی قبریں جو ہیں وہ دریافت ہوئی ہیں. یہ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ قبریں جو ہیں یہ روہنگیا مسلمانوں کی ہے. یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ان مسلمانوں کا جو حالت اظہار ہے وہ سب کے سامنے ہے, یہ آج کا ایشو نہیں ہے, برسوں کا یہ ایشو ہے جس طرح یہ کمیونٹی مسلم کمیونٹی برما میں سفر ہو رہی ہے. ابھی تک مسلمان ممالک کا جو رد عمل سامنے آیا ہے او آئی سی کا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, آیا بھی ہے یا نہیں؟
بس یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے جی, کہ جو ملیشیا انڈونیشیا یا اور جو مسلم ممالک ہیں وہ ان سب لوگوں نے یا جو عرب ممالک بھی ہیں ان سب نے ان کو جو روہنگیاز ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا جسے کہتے ہیں کمر پھیر دی ہے, ان کی بالکل سپورٹ نہیں کر رہے. حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو روہنگیاز ہیں یہ مطلب نہ ہی صرف برما میں, اچھی خاصی کوئی 400,000 یہ سعودی عربیہ میں بھی یہ لوگ ہیں, بنگلہ دیش میں بھی 300-500,000 کے تقریباً روہنگاز وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ ممالک جو ہیں, بنگلہ دیش ہے, سعودی عرب ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت لیڈرشپ رول لیں اور ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو دور کریں, اور ایک جو ہم سب لوگ کہتے رہتے ہیں مسلم امہ اور کہ جی مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں اور مسلمانوں کا درد ایک ہے, تو یہ مسلمانوں کے درد کو دور کرنے کی کوشش کریں, ایک لیڈرشپ رول لے کے اس میں بے شک ایک کیمپس بنائے یا جو بھی ہو, پر ان کو وہ بےچارے جو سمندروں میں تو لہروں کے سامنا کرتے ہوئے مارے جا رہے ہیں, ان کی وہ دکھ جو ہے, درد جو ہے وہ دور کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں خیال میں برما جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جی برما پہ پریشر ڈالے کہ یہ نہ ہو کہ جی وہاں سے جتنے بھی 7-8 لاکھ لوگ ہیں ان کی ایک ایتھنک کلینزنگ ہوتی رہے, اور یہ جو کشتیوں کا جو سماں شروع ہوا ہے یہ ایک کئی سالوں تک لاکھوں لوگ ادھر سے نکلتے آئے, وہ بھی ایک صحیح سٹیپ نہیں ہے.
بالکل جی عرفان ملک صاحب جی, بالکل
اور کشتیوں کو بھی وہاں سے ساحل سے نکلنے کو روکنے کا
بالکل وہ کرنا چاہیے, اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. عرفان ملک صاحب پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, میموریل ڈے کی جو سگنیفیکینس ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, لیکن اس وقت وی او اے کی جو رپورٹر ہے کیتھرین جیپسن ان کی ایک رپورٹ ہم اپنے سامعین کو دکھانا چاہیں گے. ٹی وی اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ میموریل ڈے یہاں امریکہ میں کس طرح منایا جاتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
Every year on Memorial Day weekend, the sound of the Vietnam War comes to Washington, D.C. Since 1987, hundreds of thousands of motorcycle riders across the U.S. have made the pilgrimage called Rolling Thunder to the Vietnam Memorial in the nation's capital. It's a place that U.S. military veteran Sharon Rinke says captures the intense emotions that surround that conflict.
Some of the people coming will be going to the Vietnam Wall for the first time. People who have friends whose names are written on that wall, those who have served with these people whose names are on the wall.
In the 50 years since the U.S. began combat operations in Vietnam, the veterans of that war have watched public attitudes change dramatically. More than 58,000 Americans died in the war. Those who came home faced resentment and even hostility. Clay Scott, who wrote in this year's Rolling Thunder, remembers those days.
People were cussing at me, yelling at me, you Vietnam person, you baby killer, and the whole nine yards. So
Dan, how'd you feel
I immediately
that?
Took off the uniform, hit it as fast as I could, and then got on my motorcycle and rode on home.
It was a cold reception that Jerry Martin still thinks about.
I could tell that there was a very large segment of our population who had felt that what we had done was wrong.
Martin received a Silver Star and a Purple Heart for heroism for his actions during an ambush.
We literally were pinned down. We couldn't move. And I saw three soldiers coming down, obviously looking for us. And I was able to make sure those three soldiers didn't make it down.
But that
جی ٹائم کم ہے, پوری رپورٹ ہم آپ کو نہ دکھا سکیں. عرفان ملک صاحب یہ بتائیے میموریل ڈے کی کیا اہمیت ہے, اس دن کو کس طرح منایا جاتا ہے, اور جو پاکستانی ہیں وہ اس دن میں آپ کو کتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں, کہاں تک اس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ؟
جی میموریل ڈے جو ہے نا جی وہ آخری منڈے آف مے میں منایا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان امریکہ کے لیے جنگ میں ان کی جان چلی گئی. تو ایک اور دن بھی امریکہ میں منایا جاتا ہے نومبر میں ویٹرنس ڈے, وہ بھی فوجیوں کے لیے منایا جاتا ہے, پر اس میں ان لوگوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے جو زندہ ہیں. میموریل ڈے پہ ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے جن کی جان چلی گئی, اسی لیے لوگ جو ہیں میموریل ڈے پہ سیمیٹریز میں, آرلنگٹن سیمیٹری کی ابھی جس آپ کی رپورٹ میں بات ہوئی, ادھر جاتے ہیں, پریڈز ہوتی ہیں, اور فلیگز امریکن فلیگ کو جو ہے اس کو ہر گھر کے باہر لگایا جاتا ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک سٹارٹ آف سمر سیزن بھی ہوتا ہے کہ اس سے سمر سیزن شروع ہو گیا, اور جو اس میں جو سپاہی جو جان بحق ہوئے وہ صرف آپ کی رپورٹ نے زیادہ تر وہ ویتنام وار کو کور کیا, پر یہ جو اس کی جو میموریل ڈے کا جو شروع تھا وہ جو امریکن سول وار ہے 1868 کی, ادھر سے شروع ہوتا ہے. جو لوگوں جن لوگوں نے
یہاں پہ, عرفان ملک صاحب آپ کو روکنا چاہوں گی, ہمیں پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ پروگرام کا بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے. بے حد شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے, میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر محمد ارسلان کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, UrduVOA.com.